أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين في المنافقتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم. بيان کیا گیا کہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت 49 تک یہ طویل سلسلہ کلام وہ ہے جس میں مسلمانوں سے خطاب ہے، اور اس میں خاص طور پر منافقوں کا جو طرز عمل تھا اس پر تبصرہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. بات آ رہی ہے اس کا پر یہ ہے کہ غزوہ احد میں وہ لوگ کہ جو عین میدان جنگ سے واپس آ گئے تھے، جو منافقین قرار پائے، ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو طرز عمل تھے. ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں اور ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ایک جماعت بہرحال ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھتی تھی کہ یہ ہم ہی میں سے ہمارے ہی بھائی بند ہیں. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ نازل ہوا، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم. اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کو اوندھا کر دیا ہے، دین سے پھیر دیا ہے ان کے برے اعمال کے باسبب. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، تو کیا تم ہدایت دینا چاہتے ہو، راہ پر لانا چاہتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اب ان الفاظ کے حوالے سے میں توجہ دلا چکا ہوں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ اللہ ہی گمراہ کر دے تو اس کا کیا قصور ہے. اس بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے کہ جو گمراہی کے راستے پر جانا چاہے، زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کیا جاتا. انسان خود پہلے گمراہی کی طرف جاتا ہے، پھر اس کی گمراہی پر مہر سب کی جاتی ہے. یہ الفاظ آئے سورہ صف میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ، جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تب اللہ پاک نے ان کے دلوں میں کجی پیدا کی. اسی طرح منافقین کے بارے میں یہاں پر آ رہا ہے کہ جب وہ خود ہی رائے حق سے ہٹ گئے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گمراہ فرما دیا. فمن یضل اللہ فلن تجد له سبیلا، تو جس کو اللہ ہی گمراہ فرما دے اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پائیں گے. ودوا لو تکفرون، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی کفر کر دو، کما کفرو، جیسے انہوں نے کفر کیا. اب یہاں کفر سے مراد کیا، یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کہلاتا ہے کفر قانونی، قانونی طور پر کوئی شخص کافر قرار پائے، اور ایک کہلاتا ہے کفر حقیقی. منافقت در حقیقت کفر حقیقی ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے وہ کفر موجود ہو، زبان سے ایمان ظاہر کر رہا ہوں. تو فرمایا ودو لو تکفرون، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے کفر کر دو، اسی منافقانہ طرز عمل پر آ جاؤ، کما کفرو، جیسے انہوں نے کفر کیا. فتکونون سوا، تو پھر سارے کے سارے تم ایک جیسے ہی ہو جاؤ گے. فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو ہرگز ان لوگوں سے دوستی نہ کرو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں. فان تولوا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، فخذوہم، اب آیات کا پس منظر میں نے شروع میں بیان کیا تھا، پھر دوبارہ سے تازہ کر دیتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک، کہ اس میں حکم دیا گیا تھا مومنین کو کہ جو بھی جہاں بھی ہے وہ وہاں سے ہجرت کر کے دار الحجرہ یعنی مدینہ آ جائیں. اب جو شخص مدینہ نہیں آ رہا اس کو منافق قرار دیا گیا، گویا وہ اللہ کے راہ میں ہجرت نہیں کر رہا، یہ حد در حقیقت مومن نہیں ہے. البتہ استثنا تھا کہ اگر کوئی لوگ ہیں جو ہجرت نہیں کر پا رہے، وجہ ہے اس کی کوئی جینوئن ریزن ہے، تو وہ ایکسیپشن آ جائے گا. تو یہ آیات بڑی سخت ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان تو لے آئے، اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہجرت کو اللہ کے راہ میں سب کچھ چھوڑ پا کر آ جاؤ دار ہجرت، ایمان کے اس سرزمین کو اور مستحکم کرو تاکہ ہم اللہ کے راہ میں مزید قتال کے مراحل طے کر سکیں. تو اب یہ آیات جو ہیں ان لوگوں کے لیے آ رہی ہیں کہ جو ہجرت فرض ہونے کے بعد ہجرت نہیں کر رہے تھے، ان کو منافق قرار دیا گیا. تو فرمایا فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو ہرگز ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راہ میں ہجرت نہ کریں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، فَخُذُوهُمْ، اب دیکھیں آیات ذرا غور سے سنیے قرآن کا انداز، فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ہرگز ان لوگوں کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ کوئی نہ ان کو جو ہے مددگار بناؤ. یہ 70 منافق ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے. البتہ استثنا کیا ہے؟ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، اب فرض کریں کوئی قبیلہ ہے، دوسرا قبیلہ وہاں پہ مومن رہتے ہیں، اور ان کے اور آپ کے قبیلے کے درمیان میثاق ہے، کوئی معاہدہ کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے.
تو ظاہر بات ہے اب اس قبیلے سے اس کا تعلق کیا, اگر اس کا آپ قتل کریں گے گویا قبیلے کے خلاف علیحدہ میں جنگ کر رہے ہیں, تو یہ ایکسیپشن نمبر ایک, پہلا استثنا. ورنہ اگر وہ لوگ منافق ہیں اور ہجرت نہیں کر رہے تو وہ قابل مرتد ہو چکے ہیں, ان کو قتل کر دیا جائے. البتہ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق, سوائے ان لوگوں کے کہ ان کے اور تمہارے درمیان, ان کے اور تمہارے قوم کے درمیان کوئی میثاق ہے, کوئی معاہدہ ہے. او جاؤکم, یا دوسرا استثنا یہ ہے کہ وہ آئیں تمہارے پاس, حسرت صدورہم, اپنے سینوں میں حسرت لیے ہوئے, اے یقاتلوکم, کہ وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے, او یقاتلو قومہم, اور نہ یہ کہ پھر اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے. یعنی یہ کہ نہ تمہارے ساتھ مل کر جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم کی طرف سے جنگ کرنا چاہتے ہیں, نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. تو ان کے بارے میں البتہ حکم دے دیا گیا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا, یہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں, فَلَقَاتَلُوكُمْ, تو تم سے ضرور جنگ کرتے ہیں, فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ, پس اگر وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں, فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, اور تم سے جنگ نہیں کر رہے, تم کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی جنگی صورتحال میں حصہ نہیں لے رہے, سادے سے نہیں کر رہے, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور وہ تمہاری طرف سلامتی اور صلح کی جائے, وہ بات رکھ رہے ہیں, سلامتی بھیج رہے ہیں, پیغام بھیج رہے ہیں, سما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے لوگوں کے خلاف کوئی رستہ نہیں رکھا کہ تم ان کو قتل کرو. وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں اور مجبوری میں ہجرت بھی نہیں کرنا چاہ رہے, نہ تمہارے ساتھ مل کر جنگ کرنا چاہتے ہیں, نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر جنگ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ بھی ہے, تو ایسے لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. ستجدون آخرین, ہاں دوسرے بھی ہیں, ان قریب آپ ان کو بھی پائیں گے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون ان یامنوکم, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں, ویامنو قومہم, اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. گویا اوپر اسے نیوٹرل لینے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن کلما ردو الی الفتنہ, جب کبھی بھی ان کو بلایا جاتا فتنے کی طرف, یعنی مسلمانوں کے خلاف کوئی جو ہے وہ لشکر کشی ہو رہی ہے, اور اپنی قوم جس سے ان کا تعلق ہے, ان کی قوم کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں, تو ایسے لوگ فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں, اور کسو کی ہاں, تو وہ پلٹ جاتے ہیں اس میں, یعنی مرتد ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں آ جاتے ہیں. بس اگر ایسے لوگ کہیں پائے جائیں تو پھر دیکھیے انداز, فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, پس اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہیں کرتے, یعنی جنگی معاملات میں, وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور تمہاری طرف پیام صلح نہیں بھیجتے, وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ, اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے, فَخُذُوهُمْ, تو ایسے لوگوں کو بھی پکڑو, وقتلوهم, ان کو بھی قتل کرو, حیث ثقفتموهم, جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ, واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا, ایسے منافقوں کے لیے تو ہم نے تمہارے لیے کھلی دلیل, کھلی حجت دے دی ہے کہ اب ان کو جہاں کہیں بھی پکڑ, ان کو قتل کیا جائے, یہ در حقیقت منافق ہیں, کٹر منافق, ان کو قتل کر دیا جائے. اب اس کے بعد قتل خطا اور قتل عمد, اس کا تذکرہ آ رہا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اب جنگ و جدال جاری ہے, مسلمان جا رہے ہیں کہیں, قبیلہ کہیں جا رہا ہے, یا کوئی کاش کوئی لشکر جا رہا ہے, اس دوران کوئی مد بھیڑ ہو گئی اور ان سے قتل ہو گیا, بعد میں پتہ چلا کہ تو مسلمان تھا, یا خدا نہ خواستہ غلطی سے کوئی قتل ہو جائے, تو یہ دو ہیں کیفیات, ایک ہے قتل خطا اور ایک ہے قتل عمد, ان دونوں کا حکم جو ہے یہاں پر آ رہا ہے. قتل خطا سے مراد یہ کہ جان بوجھ کے آپ نے نہیں مارا, اس کو غلطی سے ہو گیا, آپ شکار کر رہے تھے, آپ نے تیر پھینکا ہرن کے لیے, ہرن تو جمپ لگا کے نکل گیا, وہ کسی کو جا کر لگ گیا, ظاہر بات ہے قتل خطا ہے, جان بوجھ کے نہیں مارا. ڈرائیو کر رہے تھے آپ اسپیڈ میں تھے, اچانک کوئی سامنے آ گیا, تو آپ بریک لیں گے تو یا تو خود انسان اپنی جان سے جائے یا پھر اسی کو اڑانا پڑے گا. تو بہرحال فیملی کے ساتھ ہوں تو آپ یہ غلطی نہیں کریں گے کہ پورا بریک لیں گے, گاڑی پلٹ جائے یا خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان ہو, حتی الامکان آپ بتانے کی کوشش کریں گے, لیکن کوئی سامنے آ جائے تو بہرحال وہ پھر قتل خطا ہے, جان بوجھ کے آپ نے نہیں مارا. یہ چند مثالیں قتل خطا کی میں نے عرض کرتی ہیں, اور چند مثالیں آئیں گی قتل عمد کی. تو گویا ان دونوں کے حوالے سے کفارہ ہے, قتل خطا کے حوالے سے کفارہ ہے, اور قتل عمد پر سزا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بیان ہو رہی ہے. وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا, کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے, خطا سے. ومن قتل مؤمنا, اور جو کوئی بھی کسی مومن کو قتل کر دے خطا ان, غلطی سے, تو اس کا کفارہ ہے فتحریر رقبت مؤمنۃ, تو ایک نمبر پر, پہلے نمبر پر کفارہ یہ ہوگا کہ ایک مومن غلام کو وہ آزاد کریں, ودیت مسلمت الی اہلہا, اور دوسرے نمبر پر دیت, خون بہا ادا کرنا ہوگا اس کے گھر والوں کو. گویا دو ہیں, پہلے نمبر پر کفارہ یہ ہوگا کہ ایک غلام کو آزاد کرے, گویا جان کے بدلے جان ہو گئی, اور نمبر دو یہ کہ دیت دی جائے گی, خون بہا دیا جائے گا اس کے گھر والوں کو. الا ان یصدقوا سوائے اس کے کہ وہ معافی کرتے ہیں. گھر والے کہتے ہیں جناب قتل خطا تھا, آپ نے جان بوجھ کے تین مارا, ٹھیک ہے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں, دیت نہیں لیتے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ, اور اگر وہ شخص جو قتل کر دیا گیا, قتل خطا ہوئی ہے اور اس کا تعلق ہے کسی ایسے قوم سے, کسی ایسے قبیلے سے کہ جو تمہاری دشمن ہے, وہ ہوا مومنون, لیکن وہ مومن تھا, تو ایسی صورتحال میں کیا کرو, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مومنا, صرف ایک غلام کو آزاد کرو. کیوں؟ اس میں کہ آپ اگر دیت دیں گے اس کے گھر والوں تو گویا کافروں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, لہٰذا دیت نہیں دی جائے گی, صرف مومن کو آزاد کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اور اگر وہ جو غلطی سے قتل کر دیا گیا اس کے اور آپ کی قوم کے درمیان کوئی میثاق ہے, کوئی معاہدہ ہے, فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ, تو پھر پوری پوری دیت دی جائے گی اس کے گھر والوں کو. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, اور ایک گردن کو آزاد بھی کیا جائے گا. فَمَن لَمْ يَجِدْ, ہاں اگر کوئی گردن کو آزاد کرنے کے پیسے نہیں رکھتا, غلام آزاد کرنے کے پیسے نہیں رکھتا یا دیت دینے کے پیسے نہیں رکھتا, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 7 روزے رکھے گا مسلسل لگاتار. یہ گویا کفارہ کے طور پر درج کیا جا رہا ہے, توبتم من اللہ, اور یہ اللہ کی طرف سے بطور توبہ ہے, کفارے کے طور پر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اس میں دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ اس میں کفارے کے طور پر اگر انسان 7 روزے رکھ رہا ہے اور روزے میں تسلسل ہے, 59 روزے ہو چکے ہیں اور ایک روزہ اگر چھوٹ گیا, تسلسل اگر بریک آ گیا بیچ میں, تو دوبارہ سے گنتی جو ہے وہ 1 سے شروع ہو جائے گی. تو مسلسل روزے رکھنے 7 تسلسل کے ساتھ, بیماری کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ گیا تو دوبارہ سے 1 سے شروع ہو جائے گی بات. بہرحال یہ اس لیے ہے کہ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر اس کا کفارہ دینے سے اور ایمان پیدا ہوتا ہے. بہرحال توبتا من اللہ وکان اللہ علیمن حکیمہ. اب اس کے بعد قتل عمد, ذرا آیات مبارکہ سن لیجیے غور سے, اور جس طرح ہمارے معاشرے میں قتل و غارت ہو رہا ہے, جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں کسی مسلک کی بنیاد پر یا لسانی بنیاد پر, جس طرح سے قتل و غارت ہو رہا ہے, یہ آیات سنیے اور معاشرے کا طرز عمل دیکھیے, بالکل آپ کو اپوزٹ صورتحال نظر آئے گی. ایک انسانی جان, چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو, یعنی کافر بھی ہو اس کو بھی آپ نہیں مار سکتے, الا یہ کہ وہ آپ کے سامنے جنگ کرنے آ جائے, وہ ایک ایکسپشن ہے. لیکن اگر اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہے تو اس کا جان مال عزت اور آبرو وہ محفوظ ہے. اسی طرح تمام مسلمانوں کی جان مال عزت اور آبرو محفوظ ہے. حضور نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام, دمہ و مالہ و عرضہ, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب کچھ حرام ہے, نہ وہ اس کو مار سکتا ہے, نہ اس کا مال لے سکتا ہے, اور نہ اس کی عزت اور آبرو پہ بٹا لگا سکتا ہے. تو یہ ہے قتل عمد کی سزا. ومن یقتل مومنا متعمدا, اور جو کوئی بھی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا, فجزاؤہ جہنم, تو ایسے شخص کی سزا تو جہنم ہے, خالدا فیہا, اور وہ رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیش. وغضب اللہ علیہ, صرف جانوں میں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض بھی ہوا. ولعنہ, اور اس پر لعنت فرمائی. وأعد له عذابا عظیما, اور ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اللہ پاک ہمیں اس طرح کی روش سے محفوظ فرمائے. یہ تو ہے آخرت کا عذاب, دنیا میں سزا کیا ہوگی آپ کو معلوم ہے, ایسے شخص کو پکڑ کر پھر سخت سزا دی جائے گی, قتل کر دیا جائے گا, قتل کے بدلے قتل اگر وہ توبہ نہ کرے. لیکن بہرحال قتل عمد کی سزا, جان بوجھ کے جو شخص کسی کو قتل کر دے, آگے چل کر ہم پڑھیں گے کسی شخص نے اگر ایک انسان کو بھی قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری جان کو بچا لیا. یہ انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا سورہ آراف میں. یا ایھا الذین آمنوا, اب ایک اور مسئلہ, مسلمان نکل رہے ہیں کبھی جہاد پر جا رہے ہیں, کبھی قافلہ جا رہا ہے کوئی تجارت کے لیے, وہاں پر کوئی مدبھیڑ ہو گئی کسی لوگوں سے, لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوا کہ ایک شخص ہے وہ, اس نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم, لیکن بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کافر, اس کو پکڑ لیا, اس کو قتل بھی کر دیا, اس کی بکریاں اور غنیمت وغیرہ بھی چھین لی. تو ایک واقعہ ایسا ہوا مسلمانوں کے ساتھ, زیادہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی, تو ایسی صورتحال آئندہ نہ ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم اللہ کی راہ میں نکلو سفر کے لیے, اب دونوں مراد ہیں, جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلو یا پھر یہ کہ تجارت وغیرہ کے لیے اگر جا رہے ہو, اور اس دوران اگر ایسی صورتحال ہو جائے, فتبینوا, تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کسی شخص کے بارے میں, اس پر حملہ کرنے سے پہلے یا اس قبیلے پہ حملہ کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کسی مسلمان کی گردن مار دو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام الست مؤمنا, اور ہرگز اس شخص کے بارے میں جو تم کو سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں. یہ ہوا ایک واقعہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک شخص تھا, اس نے وہ آیا اور جو ہے وہ بکریاں چلا رہا تھا, بظاہر محسوس ہوا کہ جاسوسی کر رہا ہے, اور مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا, اور اس کو جو ہے اس نے سلام بھی کیا, السلام علیکم کہتا رہا, لیکن اس کو پکڑ لیا اور قتل کر دیا گیا اور اس کی بکریاں وغیرہ لے کر آ گئے. بارہ حضور کو معلوم ہوا تو حضور سخت ناراض ہوئے, اور پھر یہ آیات مبارکہ بھی نازل ہو گئیں کہ ہرگز اس شخص کو جو تم کو سلام کرے اس کو قتل نہ کرو. یہ ہے اصل میں قانونی اعتبار سے اہمیت کہ جو شخص بھی تم کو سلام کر رہا ہے اس کو مسلمان مانو, بھلے سے مسلمان ہو یا نہ ہو. یہ بات بھی جان لیجیے اچھی طرح. اس لیے کہ ایک جنگ میں ایک جو ہے وہ صحابی تھے, ان سے یہ غلطی ہوئی. ایک جنگ میں کافر کو گرا دیا اور جیسی گردن مارنے لگے اس کی, اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن یہ ظاہری بات ہے جذباتی کیفیت میں تھے, انہوں نے جو گردن اڑا دی اس کی. اب آئے حضور کے پاس اور کہا کہ صورت حال ہو گئی ہے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ دیا پھر بھی مجھ سے تلوار نہیں رکی, اور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. حضور کو بڑے سخت غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے جو ہے کلمہ شعور سے پڑھا ہے یا جان بچانے کے لیے پڑھا ہے, اور کیا ہوگا قیامت کے جب وہ لے کر آئے گا کلمہ, استغاثہ لے کر آئے گا تمہارے خلاف کہ اس نے کلمہ پڑھ دیا پھر بھی تم نے اس کی گردن مار دی. تو بہرحال تحقیق کر لیا کرو کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے سلام کر رہا ہے خاص طور پر تو اس کی گردن نہ مارو. تب تغونا ارض الحیات دنیا, کیا تم دنیا کی زندگی کا مالو متا چاہتے ہو, دنیا کی حقیر نعمتوں کا مالو متا چاہتے ہو. فإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو بہت بہترین غنیمتیں بہت بہترین نعمتیں موجود ہیں. کذالک کنتم من قبل, دیکھو مسلمانوں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو جو شخص بھی تم کو سلام کرے اس کو قتل نہ کرو. فمن اللہ علیکم, تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا. فتبینوا, تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کسی پر حملے سے پہلے. ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا, اور یقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام اعمال سے باخبر ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. اب جہاد کی نفیر عام ابھی نہیں تھی, 3 سے 5 ہجری کے دوران ہے. ایک مرتبہ نفیر عام تھی صرف قتال کی, اور وہ غزوہ تبوک 8 ہجری میں 9 ہجری میں جا کر جو ہوگا. اس سے پہلے پہلے تو جو حکم دیا گیا جو آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو کوئی بات نہیں, اس کو باقاعدہ سرزنش نہیں تھی, کوئی سزا نہیں تھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر درجہ بیان فرما دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام میں نکل رہے ہیں اپنی جان لگا رہے ہیں مال لگا رہے ہیں, وہ درجے کے اعتبار سے بہرحال بہتر ہے ان لوگوں سے جو گھر پر بیٹھے ہوئے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, تو وہ لوگ برابر نہیں ہے جو بیٹھ رہے ہیں اپنے گھروں پر اہل ایمان میں سے بغیر کسی شرعی حجت, اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہیں. فضل اللہ دینا بھی اموالہم وانفسہم درجہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت دی ہے ایک مہاجرین مجاہدین کو جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ کے اپنی جانوں کے ساتھ, ان کو درجے کے اعتبار سے فضیلت دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. لیکن وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ بہتری کا اچھائی کا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بات کو وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ پاک نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو, ان لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں اپنے مال اور جانوں کے ساتھ, ان لوگوں پر جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کر رہے, اجرًا عظیمًا بہت بڑے اجر و ثواب کی درجات منہ, ان لوگوں کے لیے درجے ہیں اس کے پاس, اس کی طرح وہ مغفرتن اور بخشش بھی ہے, وہ رحمہ اور رحمت بھی ہے. وکان اللہ غفور اور رحیمہ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور مہربان. اب یہ آیات بڑی سخت آ رہی ہیں ان لوگوں کے لیے ہجرت نہیں کر رہے تھے بغیر کسی شرع عذر کے. میں عرض کر چکا ہوں کہ ہجرت لازم کر دی گئی ہے, اور ابھی بھی اگر ہجرت نہیں کر رہے تو گویا منافق ہے. لہذا اس حوالے سے بڑی سخت آیات مبارکہ آ رہی ہیں بغیر ہجرت نہیں کرنے والوں کے لیے. ان الذین توفاهم الملائکۃ, یقیناً وہ لوگ کہ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں, فرشتے جان نکالتے ہیں, کس حالت میں؟ ظالمی انفسہم, کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے, ہجرت نہیں کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی استطاعت ہونے کے باوجود. قالوا فیما کنتم, اب فرشتوں کے ڈائلاگ سنیے جب آتے ہیں اور جان نکالنے لگتے ہیں ان لوگوں کی جو ظلم کر رہے تھے اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کر رہے تھے. پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ تم کس حال میں تھے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض, تو ایکسکیوز, پہلا ایکسکیوز انہوں نے یہ بیان کیا کہ بھائی ہم زمین میں دبا لیے گئے تھے, ہم زمین میں بے بس تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ, تو فرشتوں نے آ کر کہا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی, اتنی کشادہ نہیں تھی؟ فتو حاضر فیہا, تو تم اس میں ہجرت کر جاتے, کیوں نہیں ہجرت کی تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. فاولائک ماواہم جہنم, تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساعت مصیرہ, وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. منافقین جو اللہ کے نام میں ہجرت نہیں کر رہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں. ہاں اپنی سخت آیات آ رہی ہیں تو ساتھ ساتھ استثنا بھی دیا جا رہا ہے. الا المستضعفین من الرجال, سوائے ان لوگوں کے کمزور اور بے بس لوگوں کے, مردوں میں سے والنساء, عورتوں میں سے والولدان, اور چھوٹے بچوں میں سے, لا یستطیعون حیلۃ, جن کے پاس استطاعت نہیں ہے تدبیر کرنے کی, راستے کی ذرائع نہیں ہے ہجرت کرنے کے, ولا یہتدون سبیلا, اور نہ ہی وہ راستوں کو جانتے ہیں. اب ذہن میں رکھیے کہ قبائلی زندگی ہے, اس طرح نہیں ہے کہ اس طرح ہمارے یہاں ٹرینیں چل رہی ہیں, بسیں چل رہی ہیں, آپ بیٹھے ٹرین میں اور پہنچ گئے فلاں جگہ. ظاہری بات ہے حالات خراب ہیں, صحرا ہے, پھر اونٹ اور گاڑیاں اس طرح کی چیزیں جو ہیں اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتی تھی. تو وہ لوگ جن کے پاس ذرائع نہیں ہے ہجرت کرنے کے اور راستہ وغیرہ نہیں جانتے, ہاں ان کو اللہ پاک نے استثنا دیا. فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم, ان یعفو عنہم, تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قریب ان کو معاف کر دے گا. وکان اللہ عفوباً غفورا, اور اللہ پاک تو ہے ہی بہت زیادہ معاف فرمانے والا, بخشنے والا. اب ہجرت کا ثواب دیکھیں کتنا عظیم بیان ہو رہا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے تین اعمال ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. نمبر ایک, حالت کفر سے ایمان کی حالت میں آنے پر کلمہ پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر دو, حج مبرور کرنے سے, حج کیا انسان نے اور حج قبول ہو گیا تو اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور نمبر تین, اللہ کے نام ہجرت کرنے سے. ہجرت اتنا بڑا عمل تھا کہ جو شخص ہجرت کر کے آئے گا اس کے سارے سارے کا گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا. اس کی فضیلت یہاں پر بیان ہوئی. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے, یجد فی الارض مراغماً کثیراً وسعاً, وہ لازماً زمین میں بہت وافر مقدار میں پائے گا جگہ بھی اور کشادگی بھی, بہت اللہ پاک نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ, اور جو کوئی بھی نکلا اپنے گھر سے مہاجرن, ہجرت کرتے ہوئے, الی اللہ, اللہ کی طرف, و رسولی, اور اس کے رسول کی طرف, ثم یدرک الموت, اور اسی ہجرت کے دوران اس کو موت آ گئی, فقط وقع اجرہ علی اللہ, تو ایسے شخص کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لازم ہو گیا, ثابت ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے. اس حوالے سے دو چیزوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. پاکستان جب بنا اس وقت بھی بہت بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی. اب ہجرت کرنے والوں کی نیت بھی کیا تھی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن بہرحال وہ لوگ جو اس نیت سے ہجرت کر کے آئے تھے کہ ہم یہاں پر اللہ کا دین نافذ کریں گے, دین کے احکامات پر عمل کریں گے اور کروائیں گے, اور اس دوران ان کا انتقال ہو گیا, شہادت کے درجے کو پہنچ گئے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمن ان کو یہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور اسی طرح اس دور میں جو لوگ بھی ہجرت کر رہے تھے اس دوران انتقال ہو گیا کسی وجہ سے, تو اللہ پاک یہ عظیم اجر ان کو عطا فرمائے گا. بہرحال ہجرت اللہ کی راہ میں یہ بہت بڑا عمل ہے. بہت ہی پیارا شعر علامہ اقبال کا, ضرورت نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے, ضرورت نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے, اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے. ملک خدا تو بہت بڑا ہے, یہاں پر اگر تمہیں عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہجرت کر جاؤ کہیں اور, وہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرو. واحد ضرب تم فی سبیل اللہ, اب یہاں پر جو ہے قصر صلات کے متعلق حکم آ رہا ہے پہلی مرتبہ, اور جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں, اب دیکھیں جہاد کے لیے بھی اور عام سفر بھی دونوں کے لیے یہاں پر حکم آ رہا ہے, فلیس علیکم جناحون, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان تکثروا من الصلاۃ, کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو. نماز میں قصر کیا ہے؟ سفر کے دوران اللہ کے رسول نے, چاہے وہ جہاد کا سفر ہو یا عام سفر ہو, دونوں صورتوں میں اللہ کے رسول نے قصر نماز پڑھی ہے. اور قصر نماز یہ کہ جو دو سے زیادہ رکعتیں ہیں, تین یا چار, یعنی مغرب عشاء کی اور ظہر اور عصر کی, وہ آدھی ہو جائیں گی اور دو رکعت آپ نماز پڑھیں گے صرف فرض, اور سنت وغیرہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گی. الا یہ کہ فجر کی سنت کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی تاکید ہے تو پڑھ لی جائے, اجر و ثواب بہت زیادہ ہے, لیکن قصر نماز میں صرف فرض نماز پڑھی جاتی ہے, اور مزید یہ کہ وتر پڑھے جاتے ہیں رات کے وقت جو آپ نے پڑھنے ہیں, اور وہ بھی آدھے پڑھے جائیں گے. کہنے کا مطلب فجر دو ہیں تو دو ہی رہیں گی, مغرب تین ہیں تو دو ہو جائیں گی, عصر چار ہیں تو وہ بھی دو ہو جائیں گی, ظہر چار ہیں وہ بھی دو ہو جائیں گی, اور عشاء چار ہیں وہ بھی دو ہو جائیں گی. یہ قصر صلات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی ہے سفر کے دوران. سفر میں مشکلات ہیں, پانی نہیں ہے, وقت کی کمی ہے, یا جنگ و جدال کا مسئلہ ہے, تو اللہ پاک نے آسانی فرمائی. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر تمہیں خوف ہو کہ ستائے جاؤ گے تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. بہرحال یہ تو ایک ہی کنڈیشن ہے صلاۃ الخوف کے حوالے سے, لیکن چونکہ اللہ کے رسول سے ہر سفر میں قصر صلاۃ جو ہے وہ ثابت ہے, لہٰذا ہر سفر میں پھر آپ جو ہے تو نماز کو قصر کریں گے, یہ پسندیدہ ہے. یہ افضل نہیں ہے کہ جناب آپ قصر صلاۃ نہ کریں, یہ پسندیدہ ہے کہ آپ نماز جو ہے سفر میں نماز کو قصر کر لیں. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, یقیناً یہ جو کافرین ہیں یہ تمہارے واضح دشمن ہیں. اب ایک خاص نماز ہے جو پڑھائی گئی، اس کا میں تھوڑا واقعہ بیان کر دیتا ہوں، پھر بات سمجھ میں. صلاۃ الخوف کہا گیا. یہ خاص نماز تھی کہ جب آپ لشکر کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو آپ دو حصوں میں لشکر کو تقسیم کر دیتے تھے. ایک لشکر وہ تھا کہ جو ڈیفنس کرے گا، دفاع کرے گا، اور ایک لشکر جو ہے وہ نماز پڑھے گا. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول تو ایک ہی لشکر کی امامت کروائیں گے، ایک ہی جو ہے وہ جماعت کی امامت کروائیں گے، دو جگہ نماز پڑھنی الگ الگ. لہٰذا صحابہ نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے، ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول کی امامت میں نماز پڑھے. اب ظاہر بات ہے دو اگر جماعتیں بنا دی گئیں تو یہ ممکن نہیں تھا. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی اور خاص طریقہ سکھایا گیا. اور خاص طریقہ یہ تھا کہ دو رکعت نماز پڑھنے، اللہ کے رسول امامت کر رہے ہیں ایک جماعت کی، آپ نے نماز پڑھانا شروع کی اور آپ صرف ایک رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، اور دوسری جماعت جو ہے یا جو آپ کے پیچھے مقتدی ہے نماز پڑھنے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ اپنی نماز پوری پڑھ لیں گے. اور آپ بیٹھے رہے اس دوران کہ انہوں نے نماز پوری کر لی. جب وہ سلام پھیر کر چلے گئے، دوسری جماعت آ گئی وہاں پر اور وہ اب ڈیفینس میں چلے گئے. اب اللہ کے رسول کھڑے ہو کر آپ نے دوسری رکعت پوری کر لی. تو گویا دونوں کو وہ جو ہے امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میسر آ گئی. یہ خاص نماز تھی جو اللہ کے رسول کی امامت میں پڑھی جاتی تھی. وہ اذا کنت فیہم، اور جب آپ ان کے درمیان ہوا کریں، وہ اقمت لہم الصلاۃ، اور آپ ان کے درمیان نماز قائم کریں، فلتقم طائفۃ منہم، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آ جائے آپ کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ نماز پڑھے. ولیاخذوا اسلحتہم، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ تلواریں اور تیر وغیرہ جو ہے ساتھ رکھیں. فاذا سجدوا، پس جب وہ لوگ سجدہ کر لیں یعنی اپنی نماز پوری مکمل کر لیں، فلیکونوا من ورائکم، تو چاہیے کہ وہ تمہارے سے پیچھے چلے جائیں. ولتاتی طائفۃ اخرى، اور چاہیے دوسری جماعت آ جائے نماز کے لیے، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، انہیں چاہیے کہ پھر وہ آپ کی امامت میں جائے نماز شروع کر دیں. ولیاخذوا حذرہم، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ ڈھال وغیرہ ساتھ رکھیں، واسلیتہم، اور اپنا اسلحہ وغیرہ ساتھ رکھیں. کیوں؟ ود الذین کفروا، کافر یہ لوگ چاہتے ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم و امتیعتکم، کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے، ڈیفینس کے سامان سے، فیمیلون علیکم میلتم واحدہ، تو تم پر اچانک حملہ کر دیں. اب ظاہر بات ہے نماز کی کیفیت میں ہو، اور اگر نماز پڑھو اور اچانک حملہ ہو تو پھر بتا نہیں سکو گے. تو ایسی صورت حال میں بیان کر دیا گیا تو کم از کم اسلحہ اور کم از کم اپنے ڈھال کا سامان ساتھ رکھو کہ اگر حملہ ہو تو اپنی جان بچا سکو. اسی طرح استثنا بھی آ گیا، ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم اعظم من مطرن، اگر تمہارے لیے کوئی تکلیف ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا پھر تم مریض ہو گئے ہو بیماری کی وجہ سے، ان تدعوا اسلحتہم اسلحتکم، کہ تم اپنے جو اسلحہ ہے اس کو اتار کے رکھ دو، وخذوا حذرکم، لیکن تمہیں چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان ضرور ساتھ رکھو. اسلحہ وغیرہ تو رکھ دیا لیکن ڈھال سامنے رکھو، کیا اسلحہ تو ڈھال سے جو ہے حفاظت کر سکو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے. فاذا قضیتم الصلاۃ، تو پس جب تم نماز کو پورا کر چکو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنی کروٹوں کے بل یعنی پہلوؤں کے بل بھی. فائدت، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں بیان کر دوں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ذکر اللہ نماز کے دوران ہے، جبکہ یہاں پر حکم کیا آیا، جب تم نماز پوری کر سکو تو اللہ کو یاد رکھو، یعنی ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھو. صرف نماز میں مسجد میں آ کر اللہ اکبر نہ کہو، بلکہ پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانو، اور اللہ اکبر پر عمل کر کے دکھاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی بڑا ہے. بارہ جب تک نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کو یاد کیا کرو کثرت سے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنی پہلوؤں کے بل بھی. فعزت مانند تم، پر جب تم امن میں آ جاؤ، اب حالت سفر میں نہیں ہو اور اسی طرح حالت جہاد میں نہیں ہو، امن میں آ گئے ہو، فاقیم الصلاۃ، تو اب ویسے نماز قائم کرو جیسے تمہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی باقاعدہ باجماعت. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی ہے، یقیناً نماز جو ہے وہ اہل ایمان پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے. ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، اور دیکھو ان کافروں کے تعاقب میں ڈھیلا پن نہ دکھاؤ، ہمت نہ ہارو، ان تکونوا تعلمون، اگر تم واقعتاً تم کو کچھ دکھ پہنچا ہے احد میں خاص طور پر، فإنهم یعلمون کما تعلمون، تو یقیناً ان کو بھی تو علم پہنچا تھا، ان کو بھی تو دکھ پہنچا تھا، بدر میں تم نے ان کے بڑے بڑے 70 مار دیے تھے، جیسے آج تمہیں دکھ پہنچا ہے، تمہارے 70 صحابہ شہید ہو گئے. اور وترجون من اللہ ما لا یرجون، تم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی امید رکھتے ہو جس کی امید وہ نہیں رکھتے. تمہیں تو یقین ہے تمہارے 70 قتل کیے گئے وہ جنت میں چلے گئے, اور ان کے جو 70 مارے گئے وہ تو سارے کے سارے جہنمی ہیں. فکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ پاک سب کو جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اب ایک منافق کا واقعہ ہے سن لیجئے, پھر آیات مبارکہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. منافق کا واقعہ یہ تھا کہ اس نے چوری کی, اور چوری کر کے محسوس ہوا کہ میں پکڑا جاؤں گا, لہٰذا وہ پورا کا پورا چوری کا سامان جو تھا وہ ایک یہودی کے گھر رکھوا کر آ گیا رات کو کہ میں تم سے لے لوں گا. بہرحال چوری کی انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ یہودی گھر سے سامان نکل آیا. اس نے صاحب کہا کہ فلاں فلاں سستا بڑی ظفر کا ایک سستا یہ قبیلہ تھا, اس نے چوری اس لیے سامان لے کر آیا تھا, اس نے رکھوایا, میں چور نہیں ہوں. اب دونوں کا مسئلہ پیش ہو گیا اللہ کے رسول کے سامنے, اور ظاہری بات ہے چور کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ یا بے عزتی تو کم از کم تھی, لہٰذا انویسٹیگیشن ہوئی اور یہ پورا کا پورا قبیلہ آ گیا اپنے اپنے اس بندے کی طرف سے. ظاہری بات ہے منافق تھا لیکن تھا مسلمان, لہٰذا اس نے بڑی چکنی چپڑے باتیں کی اور بڑے دلائل دیے کہ میں چور نہیں ہوں, اور قریب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بات کی جو ہے وہ وہی نازل ہو گئی کہ یہ صورت حال ہے, اس نے چوری کی اور اس نے الزام لگایا اور یہ صورت حال ہوئی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہوئی اور پھر آپ نے صحیح فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں. اب یہ چیز اس کو بہت سخت ناپسند آئی, اور نہ صرف یہ کہ اس کو ناپسند ہوئی بلکہ پورا کا پورا قبیلہ جو تھا بنی ظفر کا وہ آ گیا پیچھے کہ ہمارے بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بارہ اس پس منظر میں یہ آیت تو مبارکہ نازل ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک روایت اور وہ میں بیان نہیں کر رہا, صرف ایک روایت بیان کر رہا ہوں. انا انزلنا الیک الکتاب, یقیناً ہم نے ہی آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے, بالحق حق کے ساتھ, لتحکم بین الناس, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں, بما اراک اللہ, اس کتاب کے ذریعے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سجھائی ہے, اس حکمت کے ذریعے جس کے ذریعے اللہ پاک نے آپ کو علم و حکمت کی جائے وہ باتیں سکھائیں گے. ولا تکن للخائنین خصیما, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑے کرنے والوں کی طرف سے ان کی طرفداری نہ کریں. یعنی وہی وارتہ کے ذریعے واضح کر دیا گیا کہ درحقیقت یہ ہیں وہ لوگ جو خیانت کرنے والے ہیں. واستغفر اللہ, اور اللہ سے استغفار کرتے رہیے, ان اللہ کان غفور رحیما, اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے بہت مہربان ہے. ولا تجادل عن الذین یفتانون انفسهم, اور ہرگز جھگڑا نہ کریں, دلائل نہ دیں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے خیانت کی ہے, یہ بنی ظفر کے لوگ خاص طور پر. ان اللہ لا یحب من کان خوانا عصیما, اللہ پاک ہرگز دوست نہیں رکھتا ان لوگوں کو جو خائن ہیں, دغا باز ہیں اور گنہگار ہیں. یستخفون من الناس, لیکن لوگوں سے یہ چھپتے ہیں, لوگوں سے شرم کرتے ہیں, اس کو احساس ہوا کہ میں پکڑا جاؤں گا لوگوں میں شرمندگی ہوگی, تو یستخفون من الناس, لوگوں سے ڈرتے ہیں, لوگوں سے شرماتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں شرماتے, چوری کرتے وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ معاہم, حالانکہ اللہ پاک ان کے ساتھ تھا. اس یبیتونا, جب وہ باہمی مشورے کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, مالا یرضا من القول, وہ مشورے کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وکان اللہ بما یعملون محیطا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ان منافقین کا جو بھی اعمال کر رہے ہیں. اب دیکھیں پورا جو قبیلہ آیا تھا بنی سفر کا, اس میں کچھ لوگ واقعتا مومن بھی تھے. اب ان سے خطاب ہے, ہا انتم ہاؤلائی, اے مسلمانوں تم ہی ہو نا, جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, جو تم جھگڑا کر رہے ہو ان لوگوں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. فما یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, تو آج تو تم جھگڑا کر لو گے, بچا لو گے اپنے بندے کو, اپنے قبیلے کے اس بندے کو, لیکن قیامت کے دن کون بچا سکے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب سے. وَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ, کون بچائے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یوم القیامہ, قیامت کے دن. اَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا, یا کون اس کا ہوگا وکیل, کون اس کو بچا سکے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا, اور جان لو اچھی طرح کہ جو کوئی بھی کوئی برا کام کرے گا, اور یظلم نفسہ, یا اپنے پر ظلم کرے گا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرے گا, یجد اللہ غفور رحیما, تو یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا. اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو, اللہ سے معافی مانگ لو, اپنے آپ کو پیش کر دو, جو بھی جرم ہے اس کی سزا جو ہے وہ حاصل کر لو, تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخش دے گا. لیکن اس کے برعکس, وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا, جو کوئی گناہ کرے, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, تو یقیناً وہ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے, اس کا وبال اسی پر آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ پاک سب کو جاننے والا حکمت والا ہے. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً, اور جو کوئی خطا کرے, او اِثْمًا, یا کوئی گناہ کا کام کرے, ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا, اور کسی ناحق کسی مسلمان پر یا کسی اور شخص پر تہمت لگا دے, فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا, تو اس نے تو بہت بھاری بہتان ڈال دیا اور بہت سری گناہ کر دیا. وہ اس نے یہودی پر جو چوری کا الزام لگایا تھا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول سے خطاب ہے, خصوصی خطاب, اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی کتنی چوڑی باتوں سے میں قریب تھا کہ اس کے لیے فیصلہ کر دیتا. لیکن صحیح بخاری کی حدیث سے حضور نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں اور انسانوں کے دلائل کی وجہ سے عدالت میں تو یہ ہوتا ہے دلائل جس کے مضبوط ہوں گے اسی کے حق میں فیصلہ جائے گا. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے غلط بات کا فیصلہ کروا لے, لیکن وہ جان لے کہ وہ میری عدالت سے بھی جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے, یعنی اگر میں اس کے حق میں غلط بات کے باوجود صحیح فیصلہ دے دوں, اس کے حق میں فیصلہ دے دوں, تو گویا یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت خوش ہو جائے اور جنت حاصل کر لے گا, جہنم کا ٹکڑا ہے جو میری عدالت سے بھی لے کر جائے گا. بہرحال ان آیات مبارکہ کے حوالے سے اللہ کے رسول سے خصوصی خطاب, فلولا فضل اللہ علیک و رحمتہ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, یعنی وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع نہ دی جاتی, لحمت طائفۃ منہم, تو ان میں سے ایک گرا تو ایسا تھا جس نے قصد کر ہی لیا تھا, ٹھان لی تھی اس بات کی, آئیں یو بل لو کا کہ وہ آپ کو آپ سے غلط فیصلہ کروا لے, پوری طرح سے تیار کر لیا تھا کہ وہ آپ ان کے حق میں فیصلہ کر دیں, اور جو بےچارا یہودی جس نے وہ گناہ کام وہ گناہ کا کام نہیں کیا تھا اس کے خلاف آپ حد جائز کر دیتے. وما یضلون الا انفسهم, اور نہیں بہکاتے وہ مگر اپنے ہی آپ کو, وما یضرونک من شیء, اور وہ آپ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وانزل اللہ علیک الکتاب, اور آپ کی طرف تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب نازل فرمائی ہے, والحکمہ, اور حکمت نازل فرمائی ہے, وعلمک, اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے, مالم تکن تعلم, جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو ہم نے سکھایا, فکان فضل اللہ علیک عظیما, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو واقعتاً بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوا ہے. اب فضل جو اللہ کے رسول پہ ہوا ہے وہ واقعتاً آپ جان سکتے ہیں کتنا عظیم فضل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب آپ پر نازل ہوئی, یہ عظیم امت آپ کو دی گئی, اس پر حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں فخر کروں گا اپنی امت کی تعداد پر. پھر کیسے صحابہ کرام آپ کو عطا فرمائے, وہ صحابی جہاں پر آپ کا پسینہ گرتا تھا اپنی جان اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے, ظاہری باتیں فضل کے اظہار ہیں. انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا, اس خیر کثیر کے حوالے سے 14 اقوال نقل کیے جاتے ہیں, خیر کثیر اللہ کے رسول کو دیا گیا, قرآن دیا گیا, صحابہ جیسی عظیم جماعت دی گئی, اس عظیم امت جیسے لوگ دیے گئے, حضرت فاطمہ جیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم بیٹی عطا فرمائی, واللہ عالم اور بھی کئی قول ہیں. فرمایا وقان فضل اللہ علیک عظیما, لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان منافقین کے نجوا میں یہ سرگوشیاں جو کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا, اکثر و بیشتر یہ اکثر و بیشتر سازشیں کرتے ہیں, الا من امر بصدقہ, ہاں اس میں استثناء ہے, سرگوشی یا نجوا جو ہے وہ تین اعتبارات سے جائز ہے, صرف کہ آپ کسی نیکی کا مسئلہ کریں یا آگے مزید آ رہا ہے, لیکن اللہ کے رسول کے خلاف یا کسی بھی شخص کے خلاف نجوا کرنا, علیحدگی میں لے کر اس کی غیبت کرنا, یہ سخت ترین گناہوں میں سے جو منافقین کیا کرتے تھے, اس کو یہاں پہ منع کر دیا گیا. لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان کے باہم سرگوشیوں میں کوئی اکثر و بہتر خیر نہیں ہوتا, اکثر و بہتر گناہ کے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں, الا من امر بصدقہ, ہاں استثناء یہ ہے, نجوا سرگوشی علیحدگی میں جا کر بات کرنا صرف اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کسی کو خیرات کا صدقے کا حکم دیں, ایک شخص سے صاحب حیثیت ہے اس کو آپ مشورہ دیں, بھائی اللہ نے تمہیں دیا ہے لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو, اب سب کے سامنے اگر یہ بات کہیں گے اس کی عزت نفس ہے مجروع نہ ہو کہ بھائی سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا, الگی میں لے جا کر اس کو سمجھایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے. نمبر دو, او معروفین, یا کسی کو اچھی اور بھلے بات کی جائے وہ تلقین کرنا, یہ بھی جو ہے سب کے سامنے اگر کی جائے تو یہ غیر مناسب ہے, الگی میں جا کر اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی تمہارا طرز عمل درست نہیں ہے, اس کو بہتر کر لو. نمبر تین, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنی ہو, دو بھائی آپس میں لڑ گئے, اب دونوں کے ساتھ بٹھا کر ان کا موقع سنیں گے تو وہ بات بگڑتی چلی جائے گی. الگی میں گئے, پہلے ایک بھائی کو سمجھایا, اور وہاں پر کچھ غلط بیانی کرنے کی بھی اجازت ہے, دو بھائیوں کو دوستی کرانے کے لیے غلط بیانی کے کوئی بہت زیادہ جھوٹ کا معاملہ نہ ہو, لیکن یہ کہہ دیا جائے بھائی تمہارے لیے تو بہت اچھے خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے, تو الگ الگ دونوں کے موقع سن کر اور دونوں کو پیچ اپ کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو اس کی اجازت دے دی گئی. اور اسلام بین الناس, ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ, جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, فسوف نوتیہ اجرا عظیما, تو یقیناً اس کو ہم پھر بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. ومن یصادق الرسول, اور جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے, من بعد ما تبین لہ الہدیٰ, اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہو. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اہل ایمان کے رستے کو چھوڑ کر وہ کوئی اور رستے پر جانا چاہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, تو ایسے شخص کو پھر ہم پھیر دیتے ہیں, حوالے کر دیتے ہیں اسی کے جس کی طرف وہ جانا چاہتا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور اس کا ٹھکانہ اس کو ہم داخل کریں گے جہنم میں, وہ ساعت مصیرہ, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. یہ آیت مبارکہ ایک حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہ اجماع کی دلیل ہے کہ اگر مسلمان کسی مسئلے میں اجتماعی سطح پر مجتمع ہو جائیں, کسی معاملے میں کنسنسس ہو جائے, تو گویا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل ہے. سبیل المومنین, یہ الفاظ یہاں پر آئے اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی, جمع نہیں ہوگی, اس پر کنسنسس نہیں ہوگا. بہرحال اجماع کی دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہ یہی ہے کہ وہ 300 مرتبہ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن سے یہ دلیل لے کر آئے اجماع کی. یہ بڑی دلچسپ ہے, وہ بات ہے, موقع نہیں ہے میرے پاس پوری واقعہ بیان کر سکوں. البتہ سبیل المومنین کو یہاں پر گویا ایک ریکگنائز کیا گیا کہ جو شخص سبیل المومنین چھوڑے گا, اہل ایمان کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا, ہم اس کو وہیں پر اسی کے حوالے کر دیں گے, جہنم کے حوالے کر دیں گے. اس کے بعد دوسری مرتبہ وہ آیت مبارکہ آ رہی ہے شرک کے حوالے سے. ہم نے کتنے رکوع پڑھ لیے؟ قاری صاحب کچھ بتا سکیں گے؟ بارہ تیرہ چودہ پندرہ